تو اپنے دعوے میں کذب کر رہا ہے معاذ اللہ، کہ ایک طرف تو کفر کی مذمت کر رہا ہے اور بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کافر بنا دیتا ہے معاذ اللہ. تو اس قسم کا عقیدہ کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ انتہائی جہالت، کفر کی انتہائی بیان دلیل، گمراہی کا انتہائی بڑا ٹھکانہ ہے. تو بندہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر یہ عقیدہ رکھے تو سب کچھ گیا اس سے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کو کہتے ہیں خلق اور کسب. خلق اور کسب، خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، یہ خدا کا کام ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں. خلق یہ خدا کا کام ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں. لیکن خلق کا انتخاب، جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کا انتخاب میں بندے کی مرضی ہے، خدا کی نہیں. خدا کی نہیں، اگر خدا کی مرضی ہو تو پھر نیکی کیسے، وہ تو بس خدا نے کروا دیا. اگر وہ خدا کی مرضی ہو تو جناب وہ کفر کیسے، وہ تو خدا نے کروا دیا. تو خلق خدا کی کرتا ہے، لیکن جس چیز کو تخلیق دینا ہے اس کا انتخاب، اس کے ارادہ، اس میں مرضی انسان کی ہوتی ہے، جس مرضی کی بنا پر اس کے لیے برائی اور نیکی لکھی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا کا ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ عقیدہ انتہائی گمراہی والا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہ لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے ماننے والے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اتنا زور آپ تبلیغ میں لگاتے ہیں، کم سے کم ان بزرگوں نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی اس کو پڑھ لو، پورا قرآن اپنی جگہ پر ہے، اتنا نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائی کو 40 دن میں سے 40 منٹ اس تفسیر کو پڑھنے میں لگا دو. اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مارکیٹ میں ساری چیزیں آ چکی ہیں، کم سے کم اس کو دیکھ لو آپ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت، جو تمام اہل سنت کے امام ہیں، وہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج بڑا دن بھی ہے، موضوع اس طرف چلا ہے تو سیدی غوث اعظم کی تعریف بھی شامل ہو جائے گی، رات کو انشاءاللہ اس پر تفصیلی خطاب بھی کریں گے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ سمجھا تم نے، یہاں پر رب کریم انسان کی دو اداؤں کو بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ انسان کہتا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا اس چیز کو سمجھے تم کہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے. آپ کے شاگردوں میں فضل حق خیر آبادی جیسے کا نام آتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام آتا ہے، جو تحریک آزادی کے سب سے بڑے مجاہد رہے ہیں، جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا 1857 کے اندر. جب 1856 میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا اور 1857 کی جنگ شروع ہوئی ہے، مسلمان جو متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے اس مردہ جسم کے اندر جس نے حیات اور جہاد کی روح پھونکی تھی وہ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ، مفکر عظیم محدث، اسلامی دنیا کے اندر امام غزالی کا ثانی، اسلامی فلاسفر کے اندر، ماضی قریب کے اندر ان کو غزالی ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے استدلال اور عقلی تفکرات سے یونانی فلسفوں اور جدید سائنس کے جو اعتراضات اسلام کے اوپر تھے اس کا قلعہ کما کیا. اور آپ کی لکھی ہوئی منطق اور فلسفے کی مضبوط کتابیں آج بھی درسی کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، یہاں تک کہ مرزا غالب جو اردو کے اندر ایک اس کا توسی بولتا تھا، مرزا غالب سے آپ کی ملاقات ایک محفل کے اندر ہوئی، مرزا غالب نے ایک غزل پڑھی فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. صرف فلسفی ہی نہ تھے، بہت بڑے عالم ہی نہ تھے، بہت بڑے صوفی ہی نہ تھے، بلکہ خدا نے آپ کو اتنا ملکہ عطا فرمایا، غالب کو وہیں پکڑا، فرمایا یہ شعر جو تو نے پڑھا ہے یہ عقیدہ کفر ہے، ایک بات، اور اس میں جو تو نے جملے استعمال کیے ہیں تو اتنا بڑا شاعر ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو اتنا بڑا جاہل بھی ہوگا، تجھے اردو بولنا نہیں آتی. جو غالب کی اردو پر گرفت کرے اندازہ لگائیے کہ ان کی کمال علمی کی کیا شان ہوگی. اور مرزا غالب کو جب آپ نے تصحیح کی تو یہ مرزا کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اس نے اپنا پورا دیوان لا کر فضل خیر آبادی کی خدمت میں پیش کیا. علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت نے مرزا کے دیوان میں سے جتنے کفری اشعار تھے سب نکالے، مرزا نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا قد ہند کی سرزمین پر اس قدر بلند تھا. فضل خیر آبادی شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے، شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے. بات چلیے تو ایک میں چھوٹی سی بات شاہ صاحب کے حوالے سے پیش کروں تاکہ آپ کو اہل سنت کا عقیدہ پتا چلے. کہ یہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ کیسا کیا سکھایا جا رہا ہے قوم کو؟ اب یہ سے تو جنت دوزخ نیکی بدی سب کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. علماء نے اس عقیدے کو کفر لکھا ہے. امام رازی کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی فلاسفر نے اور اسلامی عقلی علوم کے متحملین حضرات نے، امام غزالی نے اس عقیدے کا رد کیا ہے احیاء العلوم کے اندر، فرمایا یہ عقیدہ جبر کو پروان دیتا ہے، یقیدہ انسان کو پتھر بناتا ہے، یقیدہ انسان کے اختیار کی نفی کرتا ہے. اور یہ کہ انسان کی اختیار کی نفی کرنا اور سب کچھ خدا کی طرف بھیج دینا، یہ تو گناہ ہے، کفر ہے. اس لیے کہ کفر تو بندہ کرتا ہے، ہم کہے جی سب خدا کرتا ہے. زنا تو بندہ کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ سب کچھ خدا کرتا ہے بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ انتہائی دہریت اور الہاد اور بے دینی کا عقیدہ ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں فضل خیر آبادی کا نام آتا ہے. میں ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ جہانگیر کے سامنے ایران کے شیعہ حضرات کے بہت بڑے عالم قاضی نور اللہ شوستری وہ آئے تھے، جو غالیہ بادشاہ کے اندر دہلی میں بڑا زبردست مناظرہ ہوا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت، آپ کا سب سے بڑا مرتبہ یہ تھا کہ آپ نے اہل سنت کے محاذ پر وہ خدمت انجام دی کہ آپ کو بل اتفاق تمام علماء نے مجدد کہا. آپ کی تحفہ اثناشری دہلی کی سرزمین پر اہل سنت کا انقلاب تھا. خود لکھتے ہیں کہ دہلی کے اندر سارا، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، خود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دہلی کی سرزمین پر ساری دہلی میں رہنے والے لوگ سب اہل تشیع تھے، شیعہ تھے، صرف ہم تین گھر سنیوں کے تھے. فرمایا میرے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جمعے کی نماز میں بڑی اہتمام سے جاتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. فرمایا ان کے دو شاگرد تلوار لے کر جاتے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس، خود کے پاس بھی تلوار ہوا کرتی تھی کہ جب جمعے کے خطبے کے لیے آپ جایا کرتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ پورا دہلی شیعہ تھا اور ہم صرف گنتی کے گھر سنی تھے. فرمایا لیکن جب 10 محرم آتا تو ہمارے گھر پر حسینی محفل سجا کرتی تھی. میں کہتا ہوں ولی اللہ خاندان کا نام لینے والوں، تمہارے گھروں میں تو کوئی کربلائی محفل نہیں ہوتی، نہ کوئی صلاۃ و سلام ہوتا ہے، نہ کوئی کربلا والوں کے لیے کوئی نیاز کی جاتی. تم تو کہتے ہو سبیل کا پانی لگانا حرام ہے، تمہارا شاہ ولی اللہ سے کیا تعلق؟ تم نے تو شاید چندہ جمع کرنے کے لیے ان کا نام لیا ہے. ناراض نہیں ہوں، نہ بات حقیقت ہے. ورنہ الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلاف کے نظریے کو قائم رکھا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کرنے کے لیے ایران سے ایک مجتہد آیا، اور جب وہ پہنچا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا. شاہ صاحب مسجد سے باہر نکلے. آج بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سامنے حضرت شاہ صاحب کا مزار موجود ہے، آپ کے دادا شاہ عبدالرحیم صاحب کا مزار موجود ہے، آپ کے والد شاہ عبداللہ صاحب کا مزار موجود ہے. آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو جناب اس مجتہد سے ملاقات ہوئی. کہا کہ کیسا آنا ہوا؟ فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنی کتاب تحفہ اثناشری میں اہل تشیع پہ یہی اعتراض باندھے ہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے کئی شاگرد اس کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تو رات بہت ہو گئی ہے، آپ نے ایران سے دہلی کا سفر کیا ہے، آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے، یہ علماء کا اخلاق ہے. فرمایا کہ آپ رات آرام کریں اور سکون کریں، فجر کی نماز کے بعد درس میں بیٹھ جائیں گے، جو آپ کے اعتراضات میری کتابوں پر ہے اس پر بات کر لیں گے. اور خدمت کے لیے شاہ آپ نے فضل حق خیر آبادی کو بلایا. اس وقت فضل حق خیر آبادی کی عمر 11 سال تھی. کتنی؟ 11 سال. فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ ایران سے آئے ہیں اور شیعہ مذہب کے عالم ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، رات کو ان کو کھانا پیش کرنا ہے، ان کے لیے بستر کام سب کا اہتمام کرنا ہے، صبح ان کو پھر دارالفتا میں لے کر آنا ہے، اور سارا احترام انسرام جو علماء کا ہوتا ہے وہ پروٹوکول ان کو دینا ہے، اور تم نے رات کو ان کی خدمت پر معمور رہنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوگی ان کو پہنچانا ہے. یہ ایک اخلاق تھا آپ کا. اب اللہ اکبر، رات کا جب وقت شروع ہوا تو وہ اپنی کتاب پڑھنے لگا کہ صبح یہ دلائل دینے ہیں. تو حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے تھے، وہاں پر ذکر چھڑ گیا زمین گھومتی کہ نہیں گھومتی، اور آسمان جو ہے یہ لطیف جسم ہے یا منجمد جسم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ کا ایک نظریہ ہے اور یونانی فلاسفر کا یہ نظریہ ہے. تو اس نے خود پوچھا حضرت شاہ فضل خیر آبادی سے کہ تم کس سے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی شاہ صاحب سے پڑھتے ہیں. کہا جی کیا پڑھتے ہیں؟ کہا منطق کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں. کہا منطق کی تعریف آتی ہے؟ تو آپ نے منطق کی تعریف فرمائی اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں منطق کی تعریف کیا ہے. اس نے تعریف کی تو ایک علمی بحث ہے، آپ نے اس کی تعریف پر اعتراض باندھا جس کا جواب وہ نہ دے سکا. اب اس سے بات چلی کہ دیکھو ہمارے اور اس مسلمانوں میں اور کافروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یونانی فلسفے میں آسمان کے متعلق دوسرا نظریہ ہے, وہ جنت کے قائل نہیں کہ لطیف جسم کے دروازے کیسے ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر جنت کیسے ہو سکتی ہے. اس پر شاہ صاحب شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 11 سال تھی, رات کو مباحثہ شروع کیا. فجر سے پہلے وہ بستر اٹھا کر بھاگ گیا. وہ کہنے لگا جس مدرسے کا 11 سال کا طالب علم جس کے علم کی فراوانی ایسی ہوگی تو شاہ عبد العزیز صاحب کا علم کیسا ہوگا. تو یہ ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کا مکتب. تو یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کا مقام ہے. اور آپ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کچھ سمجھے تم, اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, بندے مجھ سے کہتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دو باتیں اللہ نے کیوں کی؟ کہا نہیں سمجھے. فرمایا سنو, عبادت میں اختیار ضروری ہے, عبادت میں اختیار ضروری ہے. فرمایا ایاک نعبد سے, ایاک نعبد سے جبریہ کا رد ہوتا ہے. جبریہ فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا انسان ایک پتھر کی طرح ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو شاہ صاحب پڑھاتے پڑھاتے ایسی بات کر گئے, فرمایا کہ دیکھو اگر بندے کے پاس اختیار نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا؟ عبادت تو اختیاری چیز ہے, عبادت تو اختیاری چیز ہے کہ وہ بت کو چھوڑ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے. اگر اس کا ارادہ اختیار نہ ہو تو عبادت کیسے؟ فرمایا ایاک نعبد سے خدا نے جبریہ کا رد کیا ہے. اور انسان گویا کہ اختیار کل بھی نہیں رکھتا, اگر وہ اختیار کل رکھتا تو وہ ایاک نستعین, ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. اگر اس کے پاس سارے اختیار ہوتے تو وہ خدا سے مدد کیوں مانگتا؟ تو فرمایا دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک طرف خدا نے جبریہ کا رد کیا ہے اور ایک طرف خدا نے قدریہ کا رد کیا ہے, جو یہ کہے کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے, اسے خدا کی مرضی نہیں. میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں, بلغۃ الحیران کے اندر ان کے بزرگوں نے لکھا کہ بندہ جب کرتا ہے تو خدا کو پتا چلتا ہے اور جب تک بندہ کرتا نہیں تو خدا کو پتا نہیں چلتا, معاذ اللہ. اس لیے کہ اختیار بندے کو سب دے دیا گیا ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ بندے کو نہ پورے اختیار دیے گئے ہیں نہ اسے پورا مجبور کیا گیا ہے. اگر وہ پورا مجبور ہوتا تو عبادت کیسے کرتا؟ اگر اس کو سارے اختیار ہوتے تو خدا سے مدد کیسے مانگتا؟ فرمایا نہ بندہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے. فرمایا عبادت سے جبریہ کا رد ہوتا ہے اور مدد مانگنے سے قدریہ کا رد ہوتا ہے. اور درمیان میں اہل سنت کا عقیدہ نکھر کے آتا ہے کہ نہ بندہ جبریہ ہے نہ قدریہ ہے, بلکہ خدا نے ایک حد تک اس کو اختیار عطا فرمایا ہے. تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے خود نہ ہونا, یہ الہاد بے دینی والا عقیدہ ہے, الہاد اور بے دینی والا عقیدہ ہے. اس لیے کہ ثواب اور جزا, نیکی اور بدی کا تصور جب ہوتا ہے کہ جو چیز بندے کی مرضی سے سرزد ہوتی ہے, بندہ کاسب ہے خدا خالق ہے, وہ جس طرح چاہتا ہے بندہ خدا اس طرح کے فعل بنا دیتا ہے. خدا کی تخلیق کام کے اعتبار سے, بندے کا اختیار مرضی کے اعتبار سے. خدا کی حاکمیت تخلیق سے ثابت ہوتی ہے, بندے کے ثواب اور عذاب اس کی مرضی سے ثابت ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے جب عام کاموں میں ہم بے اختیار نہیں تو نبی اپنے کام میں بے اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, اس کی بنیاد کیوں پہنچائی؟ پہلے لوگوں کے ذہن میں عقیدہ ڈالا کہ خدا سے کچھ نہ, بندے سے کچھ نہ ہونا, سب کچھ خدا سے ہونا, تاکہ انبیاء کے عقیدوں پر, انبیاء کی شان پر ضرب لگائی جائے. میں کہتا ہوں کہ ایک شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے, روڑ کے اس جانب مندر ہے, روڑ کے اس جانب مسجد ہے, یہ قرآن آیات اس پر دلالت کرتی ہے, روڑ کے اس جانب مسجد ہے, روڑ کے اس جانب مندر ہے. دو آدمی آ رہے ہیں, ایک مسجد کی طرف چلا گیا, ایک مندر کی طرف چلا گیا. میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ مسجد کی طرف جو گیا اسے کون لے کر گیا؟ کہا جی سب کچھ اللہ کرتا ہے. میں نے کہا جو یہ مندر کی طرف گیا تو اس کو کون لے کر گیا یہ بتا, یہ مندر کی طرف جو گیا اس کو کون لے کر گیا؟ اگر اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا لے کر گیا تو وہ تو مجبور ہوا بےچارا, اس کو تو جہنم میں ڈالنے کی کیا بات ہے. پتا چلا کہ رب نے راستہ ایک بنایا, جہتیں دو بنائی, مسجد کے حسن و جمال کو مندر کے مقام سے زیادہ روشن کیا اور اس طرف بلانے والے مؤذنین میں انبیاء اور اولیاء کو پیدا کیا ہے, اور مندر کی طرف اس کی نحوست اور لعنت کے لیے خدا نے شیطان کو ایک طرف کر دیا. ایک طرف شیطان کی بھونڈی آواز ہے اور ایک طرف مسجد سے انبیاء اور اولیاء کی آواز ہے. اور فطرت خوبصورتی چاہتی ہے، فطرت جلائی چاہتی ہے، آپ جو اس آواز پر غور رکھ کر اپنے ضمیر کو استعمال کرے کہ نہیں حق یہ ہے، تو اب اس نے انتخاب خود اس طرف جانے کا کیا، اب جب اس نے مرضی کی تو خدا نے چلنے کا فعل بنا دیا، اب جو چل رہا ہے یہ فعل خدا کا ہے، جو جا رہا ہے یہ مرضی بندے کی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، یہ عجیب و غریب عقیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس سے تو عذاب و سزا، سزا و جزا اور جنت و جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہم جب انسان کو آزماتے ہیں تو فرمایا کہ اس پر سخت تنگی لاتے ہیں، اور جب سخت تنگی اس کے اوپر لے آتے ہیں تو سخت تنگی لانے کے وقت وہ اگر اپنے ضمیر کی آواز کو دیکھے کہ اس کا ضمیر اس پریشانی میں، مشکل کے اندر، بتوں سے بیزار ہو کر ایک بڑی ذات کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو وہ ضمیر کی آواز کو سختی سے لے لاتے ہیں تاکہ وہ ضمیر کے اوپر جو دھول مٹی پڑ گئی ہے وہ دبیز ریت ہٹ جائے اور وہ ضمیر کی آواز کو سن کر خدا کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر وہ ضمیر کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور سمن بکمن کی وادی میں چلا جاتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ جب سختی لائی تو پھر ہم اس کے اوپر دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں، پھر اس کے لیے مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، پہلے سختی لا کر اس کے لیے ہدایت دیتے ہیں، پھر جب اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی بات تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم اس کے لیے اپنی ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتا ہے، وہ گویا کہ مٹی کا کاروبار کرے تو جناب وہ سونے کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ اس لیے کہ کبھی غم دے کر ہم اسے اپنی جانب کھینچتے ہیں، کیونکہ جب غم اس پر آ جاتا ہے وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہوتا ہے تو خلوت میں بیٹھ کر اس کا دل ایک عظیم ذات کے حضور جھک رہا ہوتا ہے، کا اس کی باوجود اگر وہ نہیں آتا تو پھر ہم اس پر خوشی ڈالتے ہیں، مال کی فراوانی ڈالتے ہیں۔ مال کی فراوانی کے وقت جب وہ عائش و عشرت سے تھک جاتا ہے اور اپنے گرد و نواح میں ساری نعمتوں کو دیکھ کر آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا دل پھر کسی کے حضور خوشی میں وجد کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس کے لیے خوشی کے لمحات رکھ کر بھی اپنی معرفت دیتے ہیں اور غم کے لمحات رکھ کر بھی اپنی معرفت دیتے ہیں، لیکن جب ان دونوں کے بعد وہ باز نہیں آتا تو پھر ہم اس کو عبرت کا نشان بنا کر ختم کر دیتے ہیں، عبرت کا نشان بنا کر ختم کر دیتے ہیں کہ جس نے ضمیر کی آواز کو بند کر دیا۔ اسی لیے یہاں پر مجھے مولا علی کا قول یاد آتا ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میری دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، فرمایا تو یہ نہیں دیکھتا کہ خدا تیرے گناہوں پر عذاب میں جلدی نہیں کرتا، خدا تیرے گناہوں پر عذاب میں جلدی نہیں کرتا، تو اس بات کو نہیں دیکھتا، تو یہ کہتا کہ جناب میری دعائیں مقبول کیوں نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ خدا اگر تیرے عذاب اور نافرمانی پر اجلت کرے تو تیرا حال کیا ہو جائے۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان پر اس درس قرآن کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی عبادت کو ردی نہ کرے، خراب نہ کرے۔ فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب خدا کسی کو، جو گناہگار آدمی ہے، اور اس کو مال کی فراوانی دے تو وہ مست نہ ہو جائے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، جب تو خدا نے مجھے مال کتنی فراوانی دے دی ہے، فرمایا خدا نے اسے ڈھیل دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی کی زبان سے جو ہے، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے کہ یہ اب میری راہ کی طرف کیسے آتا ہے، اور فرمایا جب اس پر سختی ڈالی جاتی ہے تو یہ خدا کی جانب سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ جناب اب یہ میری جانب کیسے آتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر رب کریم نے اس بات کی وحی فرمائی کہ موسیٰ جب اپنے جانب مال کو آتا ہوا دیکھو تو اس کو آزمائش سمجھو، اس کو امتحان سمجھو، اور جب پستی اور مشکلات کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھو تو اسے مرحبا کہو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش کی دوسری صورت ہے۔ اگر تم نے پستی کے اندر اس کو مرحبا کہہ کر خدا ہی کا ذکر کیا اور مال کی فراوانی کو نہ دیکھا، اپنے گناہ کو دیکھ کر خدا کی عطا کی تعریف کی، تو فرمایا یہ وہ منظر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس فکر سے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے لیے وہ نیکی میں دوام عطا فرما دے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ضمیر کے تقاضوں کو، جو فطرت کا ایک بہت بڑا نکھرا ہوا بادشاہ ہے، اس کی بولی جو قرآن کے عین مطابق ہے، اس کی فکر میں ڈوب کر رب کریم کے توحید کے جام پینے کا شرف عطا فرمائے۔ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی ذات یکتائی میں کہ عقیدے کی قبولیت میں جو لذت ہے، جو شہد سے زیادہ حلاوت ہے، اے اللہ ہمیں اس سے آراستہ فرما. لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے اندر جو حلاوت ہے، جو تمانیت ہے، جو سکون ہے کہ تیری یکتائی اور تیری کبریائی کو بیان کرنے میں، جو ضمیر کے اندر اور باطن سے خوشبو اڑتی ہے، یا اللہ ہمارے باطن کو تیرے کلمہ تطہیر سے پاک کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر توحید کے شجر کو نافذ فرما، اور ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.